الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الحجرات کی ابتدائی تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ الحجرات ہمارے اس منتخب نصاب میں عمل صالح کے اعتبار سے چوتھا درس ہے. یہ بات اس سے پہلے یہاں کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے کہ ان خطبات جمعہ میں ہم الحمدللہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ منتخب نصاب قرآنی سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. یہ سورۃ العصر کی تشریح، اس کا جو منتخب نصاب بنایا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطالبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کیسے راضی ہوگا، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. ویسے تو پورا کا پورا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نازل اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی ہو، ہدل للناس، لیکن قرآن حکیم ہی میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں رب سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. لہذا الحمدللہ اس میں پہلی سورت جو سورۃ العصر اس منتخب نصاب کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو ہم ہر جمعے میں تازہ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ معمول ملتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو بچھڑنے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے تھے تذکیر اور یاد دہانی کے لیے. انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع سورت، یاد دہانی بار بار. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، یعنی ابد الآباد کے جہنم میں جانے والے ہیں. ہاں، اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے آیت نمبر 3 میں گویا ایک سائن آف ریلیف عطا فرمایا، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کو حق حق کی وصیت کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں صبر اور مصابرت اور استقامت اس کی وصیت کرتے رہے. تو الحمدللہ سورۃ العصر کے حوالے سے اس کا جو تفصیل ہم نے پڑھنا شروع کی, ایمان کسے کہتے ہیں, اس کی تفصیلات کیا ہیں, یہ منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں بھی حمدی تعالیٰ اس کا مطالعہ مکمل کر لیا. اب تیسرا حصہ جو عمل صالح پر مبنی ہے, اس کا یہ چوتھا درس سورۃ الحجرات پر مبنی ہے. اس کا تعارف بھی اس کو جس طرح سے ہے کہ اعمال صالح میں فرد کی سطح پر قرآن کا مطلوب, انفرادی سطح پر ایک بندہ مومن, اس کی بنیادی خط و خال سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج کی آیات کے حوالے سے الحمدللہ یہاں بیان کیے گئے. پھر ایک بندہ مومن کی پختہ شخصیت, اس کے خط و خال سورۃ الفرقان کا آخری رکوع عباد الرحمن کی صفات کے ذیل میں الحمدللہ اس کا ہم نے مطالعہ کیا. پھر تیسرا درس خاندانی زندگی سے متعلق سورۃ التحریم تفصیل سے الحمدللہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا. اور چوتھا درس جو تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات پر مبنی تھا, رکو نمبر 3 اور 4, جس میں تفصیل کے ساتھ اسلام کے معاشرتی احکامات, سماجی احکامات, سوشل ویلیوز اور سوشل ایولز, اس کی تفصیل الحمدللہ ہم نے سمجھی سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے. اب الحمدللہ آج سے ہم سورۃ الحجرات کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ پانچواں درس ہے منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا عمل صالح کا. سورۃ الحجرات آپ کے علم ہوگا یہ مدنی سورت ہے اور قرآن حکیم کی اس اعتبار سے بڑی منفرد سورت ہے کہ اس میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے, یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے. ورنہ عام طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا قرآن حکیم کی جو سورتوں کی ابتدا ہوتی ہے اس میں خاص طور پر مکی سورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام, کچھ حروف مقطعات آتے ہیں, اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں, پھر جو ہے وہ خطاب کا آغاز ہوتا ہے. مدنی سورتوں میں سے خاص طور پر سورہ حجرات میں آپ نے محسوس کیا نہ حروف مقطعات ہیں نہ کوئی تمہیدی باتیں ہیں, بلکہ براہ راست خطاب یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. گویا امت مسلمہ سے خطاب کا آغاز سورۃ الحجرات میں آپ نے محسوس کیا بالکل ابتدا میں ہوتا ہے. لہذا انشاءاللہ سورہ حجرات کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریاستی اور سماجی یا معاشرتی احکامات دیے. امت مسلمہ وجود میں آ چکی ہے, اب ان کو اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ریاستی سطح پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کیا ہیں, عمل صالح کیا ہے, اور پھر رب سبحانہ و تعالیٰ کیسا اسلامی معاشرہ چاہتا ہے. اس حوالے سے اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت, ان کی اہمیت کیا ہے, اس کا تذکرہ آپ کو آیت نمبر 2 میں مل جائے گا. اور پھر ظاہری بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے گا تو خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو آپ پر اولین ایمان لائے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کی ایمانی کیفیت بھی یہاں پر بیان ہوئی. تو انشاءاللہ آج 3 آیات میں اسی کا ہم تذکرہ کریں گے. یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ عمل صالح آپ نے محسوس کیا گریجولی یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, فرد کی سطح سے اجتماعیت, فرد کی سطح پر پہلے سورہ مومنون سورہ معارج, پھر سورہ فرقان, خاندانی سطح پر سورہ تحریم, اسی طرح معاشرتی سطح پر ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات بھی پڑھی. اب گویا کلائمیکس ہے یہ, ایک معاشرہ وجود میں آیا مسلمانوں کا اور اب وہاں سیاسی یا ریاستی سطح پر جو احکامات ہیں وہ دیے گئے. لہذا الحمدللہ یہ بات بھی ذہن میں تازہ کرنے کی ہے کہ اسلام محض چند عبادات کا نام نہیں ہے, چند رسومات کا نام نہیں ہے. الحمدللہ اسلام ایک مکمل دین ہے. جہاں کہیں بھی قرآن حکیم میں اسلام کے بارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وہاں دین کا لفظ استعمال کیا. 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس لفظ دین کی کتنی اہمیت ہے. اللہ پاک فرماتا ان دین عند اللہ الاسلام, سورہ آل عمران آیت نمبر 19, یقیناً اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یقیناً اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ہی اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا, کوئی اور دین چاہے گا, فَلَن يُقْبَلَ مِن, تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. گویا اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے. اسی بات کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جو بہت اہم آیت ہے قرآن حکیم کی، اس میں اللہ پاک نے یوں فرمایا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت مبارکہ ہے، اس سے آپ اس آیت کی بھی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو گویا اعلان ہوا اللہ کی طرف سے، الْيَوْمَ آج کے دن، اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. لہذا دین پر امفیسائز ہوا ہے، تو ذرا آپ دین کو سمجھیے یہ ہے کیا. دین بنیادی طور پر بدلے کے معنوں میں آتا ہے قرآن حکیم میں. مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں؟ اے اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک. تو گویا بدلہ، یہ بنیادی معنی ہیں دین کے. اسی طرح دین قرآن حکیم میں قانون کے معنوں میں بھی آیا، سورہ یوسف میں فی دین الملک کے الفاظ ہیں، بادشاہ کے قانون میں. قرآن حکیم میں دین نظام کے معنوں میں بھی آیا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ، اور دین حق، یہ دین اسلام، نظام زندگی دے کر. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے دین کے تمام جو گوشے ہیں اس کے اوپر. گویا دین کے گوشے کون کون سے ہیں، اب یہ ہے اصل میں میری اس حجرات سے جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس سے متعلق. انسانی زندگی کے یہ دو گوشے بہت نمایاں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے. ایک گوشہ وہ ہے جس کا تعلق انفرادی زندگی سے متعلق ہے، انفرادی معاملات سے متعلق، اور ایک گوشہ زندگی وہ ہے جس کا تعلق اجتماعی زندگی سے متعلق. لہذا ہر فرد جو سب سے بنیادی چیز دین اسلام ہمیں دیتا ہے وہ ہے عقائد، ڈاگماز، بلیفز، ڈاکٹرنز. اس کائنات سے متعلق ایک عقیدہ، یہ کائنات کس نے بنائی، یہ اہم سوال ہے. کائنات خود بخود تو نہیں بنی، کسی نے بنائی ہے، کس نے بنائی؟ اس سوال کا جواب ہمیں عقیدے سے ملتا ہے، اور وہ عقیدہ عقیدہ توحید ہے. اس کائنات کا خالق، مالک، پروردگار، رازق وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جب اس کائنات کا بنانے والا وہ ہے، وہی اس کا مالک بھی ہے، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی. اسی طرح اگلا سوال، مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں ایک شخص کو، اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے، بہت اہم سوال ہے. ان سوالات کے جوابات ہمیں عقائد عطا فرماتے ہیں. عقیدہ توحید، اس کائنات کا خالق مالک وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اسی نے تمہیں پیدا کیا، با مقصد پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے نہیں، مرنے کے بعد وہی ہے، وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو اس کائنات کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، اس نظام کو دوبارہ برپا فرمائے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا جائزہ لے گا، جواب دہی تمہیں اس کے سامنے کرنی ہے، حساب کتاب کرنا ہے. یہ ہیں بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت. اسی طرح فرد کی زندگی میں ایک اور بہت اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو روح موجود ہے، جو فطرت ہے، وہ کسی کی عبادت کرنا چاہتی ہے، کسی کو بڑا مان کر اس کے سامنے سجدہ کرنا، اسے دعا کرنا، اسے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنا، یہ انسان کی فطرت موجود ہے. لہذا بحمدی تعالیٰ اسلام اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب اس کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، پروردگار وہ ہے، تو تمام عبادات بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، امید، خوف، توکل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو عبادات سے متعلق ہیں وہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، کسی کی خدمت کرو، لیکن اس میں انسینٹیو، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کام کو کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے، رضائے رب یہ مطلوب ہونا چاہیے. لہذا عبادات بھی خوبصورت ہو جائیں گی اگر مقصد رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مقصد رب کی رضا نہ ہو تو پھر وہ عبادات بھی دکھاوا، وہ صدقہ خیرات بھی ضائع ہو جائے گا. لہذا بہرحال عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو دین اسلام کے لیے پلرز آف اسلام قرار دیا گیا، ارکان اسلام، بنیان اسلام والا خمس. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. گویا یہ چار پلرز کے مانند ہیں اور کلمہ شہادت ایک فاؤنڈیشن پلر کے مانند، یہ ہے سٹرکچر دین اسلام کا. پھر اس میں تیسری چیز جو انسانی زندگی سے متعلق ہے وہ خوشی اور غم کے مواقع ہیں. ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے مواقع آتے ہیں، غم کے مواقع بھی آتے ہیں. تو خوشی کے موقع پر وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے کیے، ان کو اسی نیت سے کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی میں نکاح کا معاملہ آیا، نکاح خوشی کا موقع ہے. اب اس نکاح کے موقع پر وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا آپ نے کیے، اس کا حکم بھی دیا، وہ عبادت ہے. اور اسی طرح اس خوشی کے موقع پر وہ اعمال جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور اس میں خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا پہلو بھی ہے، اسراف اور تبذیر اور دکھاوا اور خدا نہ خواستہ بے حیائی کا پہلو، وہ سب کا سب گناہ یا حرام کے درجے میں آتا. اسی طرح غم کا موقع آ گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب اس انتقال کے موقع پر اپنے اس مسلمان بھائی یا بہن کی تدفین وغیرہ کا جو مرحلہ ہے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو یہ بھی عبادت کا درجہ ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے. تو گویا یہ تین چیزیں ہیں، عقائد، عبادات اور رسومات. اور آگے بڑھئیے، اب اجتماعی سطح پر خاندان، فیملی، یہ فرسٹ یونٹ ہوتا ہے معاشرے کا، سوسائٹی کا. لہذا خاندان اگر مضبوط ہوگا تو خود بخود ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. اور بحمدی تعالیٰ خاندان سے متعلق تفصیلات، کچھ تفصیلات ہم نے سورہ تحریم میں آپ کے سامنے عرض کی تھی. وہاں میاں اور بیوی کے درمیان جو حقوق و فرائض کا تعین اللہ پاک نے فرمایا، اسی طرح والدین اور اولاد کے درمیان جو حقوق و فرائض ہیں، بہت ہی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی اور بہت ہی خوبصورت معاشرے کی بنیاد ہے. جس معاشرے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں، جس معاشرے میں والدین اور اولاد ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں، وہ ایک بہترین فاؤنڈیشن فراہم کرتا ہے سوسائٹی کے لیے. فیملی از دا فرسٹ یونٹ آف سوسائٹی. جتنے مضبوط خاندان ہوں گے اتنی مضبوط جو ہے وہ معاشرہ وجود میں آئے گا. لہذا اجتماعی سطح پر تین گوشے ہیں. پہلا گوشہ انسانی زندگی کا اجتماعی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں کم از کم 10 خاندان مل کے رہ رہے ہوں، ایٹ لیسٹ 10 فیملیز، یہ ڈیفینیشن ہے جو بھی لکھنے والے انہوں نے بیان کیا ہے، کم از کم 10 خاندان جہاں مل کے رہے ہیں وہ ایک معاشرہ ہے. معاشرہ عشر سے ہے، عین، شین اور را. عشر عربی زبان میں کہتے ہیں 10 کو. تو کم از کم 10 خاندان جہاں مل کے رہے ہیں وہ معاشرہ ہے. لہذا اب جہاں لوگ مل کے رہ رہے ہوں گے تو وہاں پر کچھ اہم باتیں جو ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی، پری ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. 10 خاندان رہ رہے ہیں تو اب کسی مسئلے میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہوگا؟ ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا یا کسی کو سینئر یا کسی کو سردار یا کسی کو بڑا مانا جائے گا؟ یہ اہم مسئلہ ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ خاندانی اختلافات یا قبائلی اختلافات یا ملکی اختلافات آپس میں جنگ و جدال کا ذریعہ بنیں گے، باعث بنیں گے. جہاں مل کے رہنا ہے تو وہاں تو یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہوگی پہلے سے، حکم کس کا چلے گا. لہذا انسانی تمدن میں ارتقائی مراحل میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی رہی. میچیور لوگ تھے تو انہوں نے پری ڈیسائیڈ کر لیا، ورنہ بہرحال جنگ و جدال کے بعد جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ جو مائٹ، جو طاقتور ہے وہی جو ہے وہ حکمران بنے گا. لیکن بحمد تعالیٰ اسلامی تعلیمات میں یہ بات بالکل واضح ہے، سیاسی سطح پر حکمرانی کا اختیار کسی انسان کو نہیں ہے، سیاست اجتماعی معاملات میں فیصلے اس کا حکم دینے کا اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یہ ہے اسلام کا سیاسی اصول، رہنما اصول، اہم اصول، بلکہ اگر یوں کہا جائے اہم ترین اصول صرف ایک اسلام قرآن ہمیں دے رہا ہے، ایک اصول، قرآن اور سنہ یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اندر رہتے ہوئے اپنا نظام بناؤ، سیاسی نظام، سپریم لا قرآن ان سننا، اس کے اندر آپ کا جو نظام بنے، اب اس میں فلیکسیبلٹی اس لیے ہے کہ اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک قبائلی زندگی تھی، قبائلی معاشرہ تھا، اب یہ قبائلی معاشرہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، تمدنی ارتقاء یہ تو آہستہ آہستہ جاری تھا، اور الحمدللہ یہ تمدنی ارتقاء کے اعتبار سے انسان کلائمیکس کو پہنچ چکا، لہذا وہ صرف قبائلی نظام اب اپلیکیبل نہیں ہے، تو اس میں فلیکسیبلٹی رکھی گئی، پہلی آیت اسلام کا سیاسی اصول بیان کر رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی مزید آگے بھی، لیکن مزید دو گوشے بھی سمجھ لیجئے، دوسرا گوشہ معیشت سے متعلق ہوتا ہے، اکنامکس سے متعلق، کہ جب 10 خاندان یا اس سے زیادہ مل کے لوگ رہ رہے ہیں تو آپس میں لین دین کا معاملہ کن بنیادوں پر ہوگا، کیا اصول ہوں گے، سرمایہ یا پیسہ کیسے جو ہے وہ سرکولیٹ ہوگا، کیسے تقسیم ہوگا، اس کے اصول ہونے چاہیے، الحمدللہ مکمل معاشی نظام اسلام ہمیں عطا فرماتا ہے، اس پر کبھی آئندہ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اصول ایک ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، اور جب مالک اللہ ہے تو تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس جو مال اور دولت ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے امتحان کے لیے، یہ اصول ہے توحید کا اصول، خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے، ہاں اس نے تمہیں دیا ہے آزمانے کے لیے، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دیا، لیکن آزمائش کے لیے، اس پیسے سے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، صحیح طریقے سے حلال طریقے سے کماتے ہو اور جائز مدوں میں خرچ کرتے ہو، یا خدا نہ خواستہ غلط طریقے سے مال کما کر عیاشیاں کرتے ہو، سودی معاملات کرتے ہو، بے حیائی کا معاملہ کرتے ہو، یہ آزمائش امتحان، اب ظاہری بات ہے امتحان ہے تو جس کو زیادہ دیا اس کی آزمائش نسبتاً زیادہ ہے، اور تیسری چیز جو انسانی زندگی سے متعلق ہے اجتماعی سطح پر وہ معاشرتی احکامات ہیں، معاشرہ ہے تو معاشرتی احکامات بھی اللہ پاک نے عطا فرمائے، معاشرتی سطح پر ایک بہت ہی خوبصورت اصول، وہی توحید باری تعالیٰ کے اثرات، تمام انسانوں کا خالق اللہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم، ابھی انشاءاللہ سورہ حجرات میں ہم پڑھ لیں گے آگے جا کر، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انسا، ایک مرد اور ایک عورت سے، لہذا اصول کیا واضح ہوا، تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، تمام انسانوں کے والدین ایک ہیں، نتیجہ کیا نکلا، تمام انسان برابر ہیں، رنگ نسل زبان علاقہ خاندان علاقہ صوبہ اس کی بنیاد پر کوئی برتری اور کوئی گھٹیا نہیں، تمام انسان برابر ہیں، یہ ہے معاشرتی سطح پر توحید باری تعالیٰ کے اثرات، بہرحال یہ تین اجتماعی گوشے، سیاسی سطح پر حاکم اللہ، انسان اس کا نائب ہے، خلیفہ ہے، وائسرنس ہے، ڈپٹی ہے، حاکم نہیں ہے، اگر انسان حکومت کا دعویٰ کرے، حاکم ہونے کا دعویٰ کرے، یہ کفر ہے، شرک ہے، بدترین سیاسی شرک، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، یہ شرک ہے، رب اعلی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، حاکمیت اعلی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، انسان کو اللہ پاک نے تفویض فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تم اس کے نائب ہو، اس کے ڈپٹی ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرو. تمام انبیاء کرام اسی لیے دنیا میں تشریف لائے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ سعد میں حضرت داؤد علیہ السلام سے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، لہذا ہمارے احکامات کے مطابق فیصلے کرو. تو انسان کیا ہوا؟ نائب، خلیفہ. اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرو گے، فیصلے کے لیے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات موجود ہیں، اس کے مطابق معاشی اور معاشرتی زندگی گزارو. بہرحال سیاسی اصول جیسے میں نے عرض کیا ایک ہی ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان معاشرہ وجود میں آئے، وہاں پر ایک اصول کے تحت ریاستی نظام چلایا جا سکتا ہے. اور وہ ریاستی نظام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور تمام باتوں کی اہم ترین بات اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ہوگا تو فرد کی زندگی بھی درست ہو جائے گی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا. 67 ٹائم میں نے دو فگر پڑھے ہیں، بہرحال کون سا صحیح ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 67 یا 69، 69 ٹائم قرآن حکیم تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فرد کی زندگی میں بار بار اللہ کا تقوی اختیار کرو، خاندانی زندگی سورہ تحریم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ریاستی سطح پر احکامات دیے جا رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو. معلوم یہ ہوا کہ فرد سے لے کر خاندانی، معاشی، معاشرتی، سیاسی سطح، جہاں کہیں بھی چلے جائیے، رب سبحانہ و تعالی کی جناب میں حاضری، جواب دہی، حساب کتاب، اس کا تصور انسان کو درست رکھتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ خوف خدا نہیں، تقوی نہیں، تو پھر فرد سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ معاشرے میں بھی آئے گا، سیاست میں بھی آئے گا، معیشت میں بھی آئے گا. کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو انسان کو کرپشن سے روک سکے. ہمارے ملک میں تو ویسے ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جو پکڑنے والے ہیں وہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں. آج تجزیہ ہوا کہ جو پکڑنے والے ہیں ان کا جب تجزیہ کیا گیا تو کرپشن میں وہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے غبن کیے ہوئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ظاہر بات ہے پکڑنے والوں کے اندر بھی تو تقویٰ ہونا چاہیے، احساس. لہذا یہ خوف خدا ریاستی سطح پر بھی جو حکمران ہوں گے یا خلیفہ کہہ لیجئے، خادم ہوں گے حدیث کے مطابق، ان کے اندر بھی تقویٰ ہوگا تو ریاستی معاملات بھی درست ہو سکیں گے. اس کے لیے الحمدللہ ایک مثال میرے ذہن میں، آپ کے ذہنوں میں بھی فوراً آ گئی ہوگی. ان آیات پر عمل کن لوگوں نے کیا؟ ان آیات پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. لہذا بحمدی تعالیٰ حکمرانی کے، خلافت کے جو رہنما اصول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر خلفائے راشدین جو ہیں، ان کا دور خلافت ہمارے لیے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے کیسے ریاستی نظام کو چلایا جائے. سیاست کسے کہتے ہیں؟ سادگی، جواب دہی کا احساس، کہ یہ جو ایک ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا. آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت ہے، اور انتقال کے وقت کیفیت یہ ہے کہ لرز رہے ہیں خوف سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صاحبزادے عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھتے ہیں ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو تو بشارت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. لیکن عمر فاروق کا قول بہت اہم ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا قیامت کے دن اگر عمر برابر برابر میں بھی چھوٹ گیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. یہ سوچنے کی بات ہے. فاروق اعظم جن کا دور خلافت پوری دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے رہنمائی فراہم کر رہا ہے، رول ماڈل فراہم کر رہا ہے، کیسے ویلفیئر سسٹم چلتا ہے، کیسے فوجی نظام چلتا ہے، کیسے نظام چلایا جاتا ہے، آؤ دیکھو رول ماڈل۔ گاندھی، کانگریس کی حکومت قائم ہوتی ہے تو لکھا گیا ہے کہ میں مجبور ہوں تمہیں یہ بات بتانے پر کہ حکمرانی کے وہ اصول اختیار کرو جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے اختیار کیے تھے۔ یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے اپنے وزراء کو۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور ان کی شخصیت خاص طور پر، یہ پودا کس نے لگایا تھا؟ یہ پودا لگایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بلاخر تناور درخت کی حیثیت میں، اپنے برگ و بار، اپنے سائے، اپنے پھل کی حیثیت میں پوری طرح سے جو نمایاں نظر آیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ لہذا ریاستی سطح پر رہنما اصول آپ کو دور خلافت راشدہ اس سے جو ہے وہ حاصل کرنے ہوں گے۔ اصول یہاں بیان کر دی گئے، عملی طور پر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، جو ہونی چاہیے، وہاں سے ملے گی۔ اس میں موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ حکمران یا خلافہ کے اندر خوف خدا، جواب دہی کا احساس، تقوی، یہ بنیادی شے ہے۔ جتنا خوف خدا ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، اتنا زیادہ ان وسائل کا ناجائز استعمال، ڈرے گا انسان اس سے، اور جتنا زیادہ خوف خدا کم سے کم تر ہوتا چلا جائے تو پھر ان وسائل کو مال غنیمت کی حیثیت میں استعمال کیا جائے گا۔ آج ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے؟ معذرت کے ساتھ مرض کروں گا، یہ تنقید نہیں ہے، حقائق ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ بجٹ کا اکثر و بیشتر حصہ غیر ترقیاتی اسکیموں میں خرچ ہوتا ہے۔ بجٹ کا اکثر و بیشتر حصہ ڈیفنس سوسائٹی نہیں، ڈیفنس میں خرچ ہو رہا ہے۔ ڈیفنس ہاؤسز سوسائٹی اسی کے نتائج تو ہیں، ظاہر بات ہے اسی لیول پر جب لیوش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ڈیفنس والے، تو بلاخر ان کو یہی کوٹیاں چاہیے۔ تو بجٹ کا میکسیمم حصہ وہاں خرچ ہوتا ہے۔ تعلیم میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بعض اوقات تو اس کو دیکھ کر شرم آتی ہے کہ یہ زکات دی گئی ہے، خیرات دی گئی ہے، کیا دی گئی اس قوم کو؟ تعلیم، ایجوکیشن پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں تو حیران ہوتے ہیں دیکھ کر، اتنا منیمم ایجوکیشن پر اس قوم میں جس میں تعلیم اہم ترین شے ہے، جس کی دین بتاتا ہے، اس کے رسول بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم کے لیے آگے بڑھو، وہاں پر بجٹ میں کیا کچھ ہے؟ اور حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے، ان کی یادگار بنانے کے لیے، سالگرہیں منانے کے لیے، مرے ہوئوں کی سالگرہیں منانے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس بجٹ سے، اس پیسے سے جو حکومت کا نہیں ہے، اس عوام کا ہے، عوام کا، جن پہ 17% سیل ٹیکس لگا دیا گیا۔ کچھ اندازہ ہے، 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں تو کتنے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں؟ بچے کے لیے بسکٹ خرید رہے ہیں تو گورنمنٹ کو آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں وہ پے آپ کی پیمنٹ ہو چکی، اور اس پیسے کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ واقعہ یہ کہ انتہائی افسوس کی بات ہے، بلکہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ پیسہ انتہائی مس یوز ہو رہا ہے۔ اگر اس کو پراپرلی استعمال کیا جائے، رول ماڈل کی حیثیت میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت کو سامنے رکھا جائے، تو پھر یہ عیاشیوں کے اڈے نہیں بنیں گے۔ سادگی، انکساری اور خدمت خلق، یہ واقعتاً جذبہ پیدا ہوگا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امیرکم خادمکم، تمہارے جو عمرا ہیں، جو امیر ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، وہ تمہارے خادم ہیں۔ تو یہ خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے فی الحال تو، کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو بھی ہمارے سربراہ ہیں ان کو یہ خوف خدا عطا فرمائے، جواب دہی کا احساس عطا فرمائے کہ غریب خودکشی کر رہا ہے، بچیوں کو زہر دے کر مار رہا ہے، اور یہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں، کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن؟ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ صرف دعا تو کرنی ہے حکمرانوں کے لیے بھی، لیکن ذرا انفرادی سطح پر بھی ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ یہ ظالم اور جابر اور عیاش حکمران ہمارے سروں پر سوار کیوں ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ پاک ظالم ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ تو دنیا میں فیصلے کرتا ہے اعمال کی بنیاد پر، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے سربراہ ہیں، ویسے ہی ہمارے اوپر حکمران نافذ کر دیے گئے. تو ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہے. اعمال درست ہوں گے تو انشاءاللہ سربراہ بھی بہتر سے بہتر ہو سکیں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کے مطابق پوری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.